الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق عليه السلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفميل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرائے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی ہاں وہی نا و رضا بندہ اے رسوا تیرا اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شمار فرماتے ہوئے اپنی توحید اور اپنی جانب سے دیے ہوئے نظریات جو اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچے، ایمان اور اسلام کی پابندی کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس پر ہم پہلے بھی تقریباً تفصیلی گفتگو مختلف مرحلوں میں کر چکے ہیں، جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں بھی اور تفصیلی خطابات کے اندر بھی، کہ انسان کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اور زندگی گزارنے کی تمام تر اچھائیاں اور تمام تر استعداد اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے عطا فرمائی، لیکن پھر بھی وہ اپنے تمام تر کمالات کو خارج میں لانے کے لیے اور اسے اپنی زندگی اپنی عملی زندگی کے لیے بروئے کار بنانے کے لیے کسی ضابطے کسی قاعدے کسی سلیقے اور کسی رہنما اصول کی ضرورت ہوتی ہے جس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ مذہب سے مراد راستہ ہے، یعنی ایسا راستہ جس پر انسان اپنی تمام تر، کیونکہ انسان کے اندر دو ہی جذبات ہیں، ایک وہ جذبات ہیں خوشی کے اور ایک جذبات ہے غم کے، جس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جب تک ہمیں اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوگا اور جب تک ہم اپنا خود مطالعہ نہیں کریں گے اور اپنی طبیعتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نہ طبیب کی دوائی ہم پر اثر کر سکتی ہے اور نہ کسی نیک شخص کی نصیحت ہم پر عمل کر سکتی ہے۔ تو انسان کا تجزیہ کرنے والے اور انسان کی کیفیات کو مرتب کرنے والے کہ انسان کیا ہے، کیا سوچتا ہے، کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کیا اس کی ضروریات ہے اور کن اصولوں کے تحت انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب اس میں الگ بات ہے کہ وہ دیہاتی ہے یا شہری ہے، عالم ہے یا غیر عالم ہے، وہ نیکوکار ہے یا گناہگار ہے۔ ہماری مراد صرف انسان کی ہے، انسان چند اصولوں میں مشترک ہوتے ہیں، سب کے جذبات ایک اصول میں جو بھی ذکر کرنے جا رہا ہوں اس میں سارے انسان مشترک ہیں، اور وہ بنیادی چیز اگر انسان میں نہ پائی گئی تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ انسان ہی نہیں یہ جانور ہے. اور وہ کیفیات، وہ جذبات، وہ تقاضے جو انسان کو انسان بناتے ہیں یا انسانیت کی معراج، یا یوں کہیے کہ انسانیت کا تعارف ہے، انسان ہونے کا لازمہ ہے کہ جو انسان ہے اس کے اندر وہ چیزیں ہیں، اس کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تو آخر تک تمام صوفیہ نے اپنی کتابوں کے اندر مرتب کیا، اور اسی انسان کی کیفیات اور انسان کا گہرا مطالعہ کر کے اس کے اصول مرتب کیے، اور پھر قرآن و سنت کے دلائل کو ابواب کی صورت میں اور انسان کی مختلف ضروریات کی صورت میں اس کو تقسیم کیا. اسی لیے تصوف نے دنیا کے اندر ایک ہلچل مچا دی، اور حضرات صوفیہ کے پیغام نے ایک انقلاب لایا. شرابیوں کو انہوں نے نیکوکار بنا دیا، زانیوں کو پارسا بنا دیا، کافروں کو صاحب ایمان کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس چیز کو لا کر مریض پر رکھنا ہے تو مریض کے مرض سے پہلے واقف ہونا ہے کہ اس کی وہ تقاضے کیا ہیں. تو اس لیے حضرات صوفیہ اکرام، جس طرح میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ حضرات صوفیہ اکرام بہت بڑے ماہر نفسیات ہوتے ہیں، اور ماہر نفسیات ہی ایک انسان کی تشخیص کر سکتا ہے. صرف واعظ کرنا، یقیناً سن لینا وقتی طور پر بہت بڑے اجر کی بات ہے، اس سے خالی نہیں. واعظ و نصیحت، پند و نصائح، نیکی کی باتوں کے درس میں بیٹھنا، یہ بیٹھنا خود عند اللہ ترقی درجات، ثواب، سب چیزیں. لیکن دنیا کے اندر اس کو کس طرح ہم نفع بخش کر سکتے ہیں، اس نصیحت کے قریب کیسے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارا خود کیا مسئلہ. ایک انسان مریض ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے یا پھر اس کا چیک اپ کرتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے. جب تک مرض متعین نہیں ہوگا تو خاص اس شعبے کی کیا تشخیص ہوگی. ایک شخص کے پیٹ میں درد ہے اور اگر کوئی اس کے سر کا علاج کر رہا ہو، اس کے پاؤں کا علاج کر رہا ہو، اس کو اندرونی معاملہ ہے، کوئی اس کے ظاہر چیزوں کو چھیڑ رہا ہو، یا جناب ظاہری معاملہ ہے وہ اندرونی چیز کو چھیڑ رہا ہو، تو وہ شخص تو ضائع ہو جائے گا. اس لیے انسانیت کا مطالعہ جو ہے وہ حضرات صوفیہ نے بڑی گہری نظر سے کیا، اور یہ نہر جو مبارک آئی ہے یہ حضور کی سیرت مبارکہ سے آئی ہے. کیونکہ امت کے سب سے بڑے رہنما اور سب سے بڑی دانائی اللہ رب العالمین نے اپنے خلق میں ظاہر کی اور باطن کی، آیا چیز کی اور چھپی ہوئی چیز کی، تمام تر گوشوں کو اللہ رب العالمین نے تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اور اس کائنات کی ضرورت کے حوالے سے، جس کے سامنے اللہ رب العالمین نے تمام گوشوں کو واضح کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، یا اگر آپ آ جائیں قرآن مجید کے اندر بھی، تو ہر موضوعات پر اس سے بات ملتی ہے. جس طرح کہ انسان دو تقاضوں پر تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے ظاہر کے تقاضے، باطن کے تقاضے. تو ظاہر کے تقاضے آپ کو یقیناً طہارت کی صورت میں، غسل کے بیان کی صورت میں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، لباس کی صورت میں، تجارت کی صورت میں، میل و منال کی صورت میں، تو یہ ظاہر کے تقاضے ہیں. باطنی تقاضے کے اندر وہ کتاب الرقاق کے نام سے پورا ایک باب ہوتا ہے، پھر دل کو نرم کرنے والی بات، حقیقت کی بات، باطن کی بات. جو باطن کے تقاضے، وہ اخلاق حسنہ سے متعلق، سچ ہے، حیا ہے، شرم ہے، اور ایثار و قربانی ہے. یہ اندر کے جذبات ہیں. یعنی اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں میں اور آپ کہ انسان کا اصل حسن جو ہے اس کے باطنی اخلاق ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے اور تم میں مومن سب سے بڑا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اب اخلاق سے مراد کیا ہے؟ اخلاق سے مراد باطنی عادتیں ہیں، کیونکہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے باطنی خوبیاں پیدا کی. اس خوبی سے مراد سچ بولنا، جھوٹ سے نفرت کرنا، حیا کو بروئے کار لانا اور بے حیائی سے نفرت کرنا، سخاوت و شجاعت کو آگے لے کر آنا اور بخل اور بزدلی کا رد کرنا، اسی طرح ایثار و قربانی، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح کرنا اور ذاتی غرض کو فراموش کرنا، یہ باطنی گویا کہ اخلاق حسنہ ہے. جو چیز کو چھوڑا جا رہا ہے وہ اخلاق ذمیمہ، رذیلہ، اور بعض حکم کے مطابق اخلاق خبیثہ، اور جن چیزوں کو بروئے کار لانے کے لیے کہا جا رہا ہے جو سچائی کی صورت میں ہے، کیونکہ دونوں چیزیں اپنی چیزوں کے ساتھ متضاد ہیں. جو سچ ہوگا تو پھر جھوٹ نہیں ہوگا، سچ کا مقابلہ جھوٹ کے ساتھ ہے، ایثار و قربانی کا مقابلہ بخل کے ساتھ ہے، امانت کا مقابلہ خیانت کے ساتھ ہے، شجاعت کا مقابلہ سامنے بزدلی کے ساتھ ہے تو جو بائیں طرف آنے والی چیزیں اس کو چھوڑنے کا حکم ہے اور جو دائیں طرف آنے والی چیزیں اس کو عام کرنے کا حکم ہے. یعنی اگر ایک کافر بھی دنیا کے اندر اخلاق حسنہ کو اپنا لیتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں خوب ہو جاتا ہے. ایک آدمی شکل و صورت کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت ہو لیکن اس کی یہ اخلاق جو محمودہ ہے جو سچ کی صورت میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا, حیا کی صورت میں ذکر کیا, ایثار کی صورت میں ذکر کیا, یہ اگر اس کے اندر نہ ہو تو لوگ اس سے تنفر کھاتے ہیں, دور بھاگتے ہیں. حالانکہ اس کا لباس بھی اعلیٰ ہے, اس کا رہن سہن بھی اعلیٰ ہے, معاملات بھی اعلیٰ ہیں, لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس بظاہر یہ چیزیں نہ ہوں لیکن لوگ اس کے قریب آتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے اخلاق کا ایک بہت بڑا دخل ہے. تو انسان کا اصل حسن جو ہے جو شریعت مطہرہ نے ذکر کیا وہ اس کے اخلاق ہے جس کے اپنانے کا حکم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. تو انسان کو دو چیزوں پر تقسیم کیا گیا کہ بعض وہ چیزیں ہیں جو اس کی خوشی سے متعلق ہیں اور بعض چیزیں وہ ہیں جو غم کے متعلق. انسان یہ دو جذبات ہی کے درمیان ڈاماڈول رہتا ہے یا پھر بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو متوازن ہو جاتے ہیں کہ یا تو خوشی ہے یا پھر غم ہے. یا اس کو دوسرے انداز میں یہ سمجھایا گیا کہ انسان کبھی بھی کسی چیز کو اپنے لیے قبول کرتا ہے یا پھر رد کرتا ہے. قبول اس کو کرتا ہے جسے اپنے لیے نفع بخش سمجھتا ہے اور رد اس کو کرتا ہے جس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے شعور تو اس کے اندر موجود ہے, وہ طلب تو اپنے اندر موجود ہے لیکن اس کو لا کر رکھے کہاں پر, کس طرح اس کو ترتیب دے, کس طرح اس کو اس کی امپلیمنٹ کس طرح ہو, اطلاق کس طرح ہو, اور یہ تمام اچھے اعمال و خصائل اپلیکیبل کس پر ہوں گے, اطلاق مطلق چلیں گے کس پر, تو اس کے لیے ضروری ہے خارج میں ایک ضابطے کی اور اس ضابطے کو مذہب کہا جاتا ہے جو بندے کو اصول مہیا کرتا ہے کہ آپ نے سچائی ہے, خوشی ہے تو اس کو ان تقاضوں پر ہے کرنا ہے اور ان راستوں. ظاہر سی بات ہے ہم مذہب جس طرح راستے کو کہتے ہیں تو منزل تک پہنچنے کے لیے ہم راستے پر لگے ہوئے نشانات کو فالو کرتے ہیں اور سڑک کے تمام ضابطوں کو ہم گویا کہ فالو کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ہم اپنی منزل تک بآسانی, مقصود تک بآسانی پہنچ جاتے ہیں. اس چیز کو ہی مذہب کہا جاتا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ایک مخمصہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب انسان ہم مذہب کو نہیں مانتے, مذہب کی ہمیں ضرورت نہیں. تو ان کم عقلوں کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ایک مذہب ہے. یعنی آپ نے بھی تو اپنے ایک ضابطہ بنا لیا نا کہ جناب مجھے مذہب کی ضرورت ہے, تو یہ خود ایک مذہب ہے. مذہب سے تو بندہ لا مذہب ہو ہی نہیں سکتا. لا مذہب اگر کسی کو شرن کہا جاتا ہے تو وہ یہ ہے جو شریعت کی باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے. لیکن اصول اور کسی ضابطے اور راستے کی پابندی کی اگر بات کی جائے تو انسان اس سے کبھی نہیں ہٹ سکتا. ایک شخص کہتا ہے جناب میں نہیں مانتا, تو اس نے کوئی ضابطہ بنایا جب تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. اور ایک شخص کہتا ہے میں مانتا ہوں, تو ظاہر سی بات اس نے ایک ضابطے کو فالو کیا. تو لہذا انسان کبھی مذہب سے باہر نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اپنی جہالت میں کہے کہ جناب میں کسی کو نہیں مانتا. اب اگر وہ کسی چیز کو طلب کر رہا ہے تو دو چیزیں, یا تو اپنے رب کے کہنے پہ طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کے تقاضے پہ طلب کر رہا ہے. تو دونوں چیزوں میں طلب موجود ہے اور دونوں میں ضابطہ موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے صحیح مذہب کو اختیار کیا ہے یا غلط مذہب کو اختیار کیا ہے. اس سے قطع نظر ہو کر یہ بات تو مسلم ہے کہ مذہب کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے, کہ وہ کسی نہ کسی ضابطے کو فالو ضرور کرتا ہے. اسی لیے اسلام جو ہے وہ آفاقی مذہب اس لیے کہلایا اور اسلام ہماگیر مذہب اس لیے کہلایا کہ انسان کی زندگی کے تمام ضابطوں کی اور تمام تقاضوں کی تکمیل جس توازن کے ساتھ اور جس اعتدال کے ساتھ دین اسلام پیش کرتا ہے ایسا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا. میں پھر اس کو عرض کر دیتا ہوں, ہمارے وہاں یوں بھی ہوتا ہے کہ راستہ گائیڈنس اور سمجھ حاصل کرنے کے لیے دو تقاضے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ مل کر کوئی مشاورت کر کے ایک ضابطہ بنا لیں کہ ہم نے اپنا گھر کیسے چلانا ہے. جیسے شوہر اور بیوی مل کر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک آدھ گھنٹہ نکال کر تربیت کے لیے ایک مشورہ کرتے ہیں کہ کس طرح کون سی اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے, بچہ ٹیوشن کہاں حاصل کرے گا, ہماری آمدنی اتنی ہے اس کو ہم کتنا خرچ کریں گے, کتنا اس کو سیو کریں گے. تو یہ جو بیٹھ کر ہم مشورہ کرتے ہیں, ایک یہ مشورہ ہے زندگی گزارنے کا. یہ تو ذاتی جو ضرورتیں ہیں اس سے متعلق ہے. پھر اس میں اگر تھوڑا ڈیپلی اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یہ کہ جو باطن کے تقاضے ہیں کہ ہم کون ہیں, کیوں ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کہاں جانا چاہتے ہیں, تو ایک اس سے متعلق مشاورت ہے جس کو مذہبی مشاورت کہا جاتا ہے. یہ تو دنیاوی ضروریات کی مشاورت ہے. پھر اس میں دو طبقے ہو جاتے ہیں. اہل اسلام کے دین کو آسمانی دین کہا جاتا ہے, آسمانی مذہب کے ساتھ باقاعدہ جب کتابوں میں اسلام کا تعارف ہوتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے آسمانی دین کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک لفظ یہ بھی آتا ہے کہ یہ زمینی مذہب ہے. اب زمینی مذہب کی دو صورتیں اگر اس کو ہم عقیدے کے طور پر لیں, بطور دین کی شکل میں لیں, دنیاوی کسی ضرورت کی نہیں, بطور دین کے سبب میں لیں, تو اس سے مراد جیسے ہندوؤں کا مذہب ہے, سکھوں کا مذہب ہے, تو انہوں نے بھی ایک ضابطہ تو اپنی خواہش کو, کیونکہ سب سے بڑی طلب آپ کی توحید کی ہے, اللہ کی یاد کی طلب ہے, اس سے تو انسان کو مفر نہیں, بھاگ نہیں سکتا انسان, کیونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے 1,00,000 روپے مل جائے تو میری زندگی کی ساری تکمیل ہو جائے گی. وہ 1,00,000 روپے ملنے کے بعد اس کا دل کسی کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو تلاش کر رہا ہوتا ہے وہ کون ہے. یہ انسان اپنے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے تمام ذرائع مہیا کرتا ہے, پھر بھی اس کا دل کسی کی پناہ چاہ رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ رب کی تلاش اور رب کا قرب, اس سے تو انسان بھاگ نہیں سکتا, لیکن اس کی تلاش اس کو پانے کے لیے جن لوگوں نے سر جوڑ کر اپنی فکر اور زوم میں مذہب ترتیب دیے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جناب یہ زمینی مذہب ہے. اور یہ جس کو 4-5 لوگوں نے یا کسی 8-10 سمجھداروں نے مل کر اس ضابطے اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک پلان بنایا. لیکن اسلام کو آسمانی مذہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی دیوی تعلیمات میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے. آسمانی سے مراد دو چیزیں ہیں, اس سے مراد نہیں کہ اللہ آسمان کے اندر ہے, مراد یہ ہے کہ زمین کے اندر جو مذاہب ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ اس سے بالا ہے, یہ اس سے بلند ہے, کیونکہ سمون کا معنی ہی بلندی کے آتا ہے, ایک معنی تو یہ. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان یہ زمینی مذہب نہیں, یہ آسمانی مذہب ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ترتیب میں, اس کی ترتیب میں, اس کی تشکیل میں اور اس کی ترکیب اجزائی کے اندر انسان کا کوئی دخل نہیں ہے, بلکہ جس خالق نے پیدا کیا ہے یہ اس کی طرف سے دیا ہوا ضابطہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ عموماً ہمیں مطالعے کے دوران ذہن میں آتی رہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے زمینی مذہب آسمانی مذہب, تو یہ تھوڑا تھوڑا کلیئر ہوتی ہے تو ہم حقائق کی طرف آگے اپنا روشنی کا سفر طے کرتے رہتے ہیں. ایک بات اب تھوڑا سے آگے چلیں تو جب یہ مذہب ہے انسان کی کے لیے ضابطہ حیات ہے تو انسان کی طلب اور اس کی حیات کا تقاضا صرف عبادات میں نہیں ہے, کیونکہ عبادات کا تعلق بطور عقیدے کے وہ تو باطن سے, جب یہ انسان کی حیات کو مکمل طور پر گھیر کر ضابطہ دیتا ہے تو پھر یہ ظاہر کے معاملات کو بھی مہیا کرتا ہے. پھر ظاہر کے معاملات ہماری انفرادی زندگی سے متعلق, لیکن ہماری اجتماعی زندگی بھی ہے, تو اسلام اگر حیات کا مکمل ضابطہ دیتا ہے تو یہ انفرادیت کا بھی دیتا ہے, اجتماعیت کا بھی دیتا ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سیاسی نظام بھی دیتا ہے اور انفرادی نظام بھی دیتا ہے. تو لہذا اسلام ممبر کا نظام بھی دیتا ہے, گلی کوچے کا نظام بھی دیتا ہے, اسلام ایک جنین چھوٹے سے بچے جو پیدا ہو اس کا بھی نظام دیتا ہے اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ پختہ ذہن اس کا بھی نظام دیتا ہے. اسلام گھر کے اندر ہماری انفرادی زندگی جو ہے اس کا بھی ایک نظام دیتا ہے اور ہم ایک جو معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے اس اجتماعیت کا بھی نظام دیتا ہے. تو لہذا اسلام کو عبادات تک مختص کرنا اور اس کو نظام زندگی سے نکال دینا یہ رہبانیت ہے اور یہ گناہ ہے. اس لیے اسلام گھر سے چلتا ہے تو محلے تک پہنچتا ہے, مسجد سے چلتا ہے تو دکانوں تک پہنچتا ہے, فرض سے چلتا ہے تو اجتماع تک پہنچتا ہے, ایک ووٹ کے پیپر سے چلتا ہے تو ایوانوں تک پہنچتا ہے. یہ پورا ضابطہ نظام اسلام دیتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, صرف نماز جمعہ مسلمان نہ بنو بلکہ ریاست کو سنبھالنے میں بھی مسلمان بنو. تو لہذا گورے کو سب سے بڑی تکلیف ہی اسی چیز سے ہے. وہ کہتا ہے آپ اگر ناطے پڑھیں تو ہم آپ سے بہت خوش ہیں, بلکہ ایڈ دیں گے آپ اگر صرف لوگوں کے انڈیویجول نظام سے ہٹ کر اگر یہ کہ اچھا رہو سچ بولو تو کہاں ہم کسی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, نہ جڑے نہ آپ اکیلا بس اپنے گھر کو ٹھیک کریں, تو گورا کہتا ہم تو ایڈ بھی دے سکتے ہیں, لیکن جمع کر کے جب اجتماعیت اور ریاست کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر ایک جنگ کی صورت کھڑی ہو جاتی ہے اور اس جنگ کی صورت میں کلیش وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کے نظام پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور قابض ہو کر پھر اپنے قانون تشکیل دینا چاہتے ہیں, جبکہ شریعت مطہرہ یہ کہتا ہے کہ قانون کا اطلاق جس پر ہوگا ان کے حقوق بھی ہم بیان کریں گے اور قانون جو ہے اس کے حقوق بھی ہم بیان کریں گے. تو انسان مسلمان کو اللہ رب العالمین جل وعلا اس فکر کی وسعت دیتا ہے کہ صرف وہ اپنے کپڑے کی تطہیر کا خیال نہ کرے وہ اپنے معاشرے کی تطہیر کا بھی خیال کرے. اگر صرف اپنے لباس کی تطہیر کا خیال کرے گا تو قیامت کے دن اس کی گرفت ہوگی. اسے چاہیے کہ وہ معاشرے کی تطہیر کا بھی خیال کرے. اور جو معاشرے کی تطہیر کا خیال کر رہا ہے لیکن خود کی ذات کا خیال نہیں کر رہا وہ بھی قابل گرفت ہے, کیونکہ فرض سے اجتماع جڑا ہوا, اور اجتماع ہوتا جب ہے, اجتماعیت ہوتی کب ہے کہ جب فرض جڑتے. اس کو قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, گڑبڑ نہ کرو, پورے کے پورے شوق کو لے کر اسلام میں داخل ہو جاؤ. جو تمہارا انفرادی شوق ہے وہ بھی اسلام کے اندر موجود ہے. اس اسلام کے برتن کے اندر تمہارا سیاسی نظام بھی ہے, اخلاقی نظام بھی ہے, عبادت کا نظام بھی ہے, اور سماجی نظام بھی ہے. یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ نے پیش کی ہے. اس لیے مسلمان اپنی اجتماعیت کو حاصل کرنے کے بعد دفاعی طور پر جس طرح اپنے گھر کے اندر وہ دین, تلاوت قرآن, اللہ کا نظام, پردہ, چار دیواری, پارسائی, سچائی, نماز, نفاذ دین کو اپنے چھوٹے سے فلیٹ کے اندر نافذ کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب اس میں تم سکسس اور کامیاب ہو گئے تو اس چیز کو پڑوس کے اندر منتقل کرو, ادب اور ضابطے کے ساتھ اس کو تم معاشرے کے اندر منتقل کرو. اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو نظام اسلام ہے, فرمایا کہ پھر تم حق پر خود بھی قائم رہو اور دوسرے کو حق کی تلقین کرو. گونگے شیطان نہ بنو. تمہاری تنہا پارسائی کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے, اور تمہاری پارسائی وہ ہے کیوں کہ تمہاری زبان اس لیے نہیں کہ تم اس کو اپنے لیے چلاؤ, یہ رب کی امانت ہے, اس کے ذریعے اس بات کو تم آگے بڑھاؤ, اور آگے بڑھا کر اس کی تبلیغ, اس کی تشہیر, اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور سنبھل کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے ساتھ امیر واسق رکھ کر اس کو آگے لے کر چلو, اور اس کے لیے بڑھو, اور اس کے لیے جدوجہد کرو. یہ ایک نظام خاص طور پر ہے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی سیاست کا مذہب سے کیا تعلق ہے اور مذہب کا سیاست سے کیا تعلق ہے. اقبال نے اس کو اپنے فلسفے میں بھی ذکر کیا, ہمارے تمام اکابر ذکر کرتے رہے, اگر سیاست میں مذہب نہیں ہوگا تو وہ ننگا ناچ ہوگا, وہ ننگا ناچ ہوگا, وہ فحاشی کا اڈا ہوگا, اور وہ نفسانیت کی تکمیل ہوگی. اور مذہب میں سیاست نہیں آئے گی تو پھر چنگیزی ہوگی اور گردنی ذبح کی جائیں گی. تو یہ دونوں لازم و جو ہے کہ ملزوم یہ شعبہ ہے. مذہب کے اندر سیاسیات کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ مذہب سے مراد ایک ضابطہ ہے, اور سیاسیات اس چیز کا نام ہے کہ تمہارے اوپر دوسروں کا بھی حقوق ہے, اس کی بھی خیر خواہی کرو, اس کا بھی لحاظ کرو, اس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے. تو جب دوسرے کی ضرورت, اس کی طلب, اس کی کمزوری, اس کی بساط, اس کی ذہنی پسماندگی, اس ضرورت کو بندہ جب قبول کر کے مذہب کے قریب لاتا ہے تو پھر شدت نہیں آتا, توازن آتا ہے. بندہ اقدام کرنے سے پہلے اس کی کمزوری, اس کی حالت اور اس کی صورت کو محسوس کرتا ہے. تو مذہب کو مکمل پکڑنے سے, مانا کہ یہ الگ چیز ہے کہ سیاست مذہب کے اندر داخل ہے, لیکن بظاہر اس کو سمجھنے کے لیے جس کو ہم تھوڑا سا اگر الگ کریں, مذہب سے مراد نماز, روزہ, تلاوت, شریعت کی پابندی, قانون کی پابندی, اس کو لے لیں, اور سیاست سے مراد سماج, لوگوں کی خیرخواہی, اس کو لے لیں. اگر ان دونوں کو بظاہر الگ کرایا جائے تو اگر یہ دونوں الگ ہو جائے, لوگوں کی خیرخواہی کی طرف اگر بندہ نکلتا رہے تو وہاں صرف نفس کی پرواہ ہوگی اور اس میں اخلاق کا ضابطہ نہیں رہ پائے گا. مثال, ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے ڈانس بڑا پسند ہے, اور مجھے ناچنا بڑا پسند ہے, اور مجھے العیاذ باللہ شراب بڑی پسند ہے, اور 100 بندے کھڑے ہو گئے, ہمیں شراب بڑی پسند ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے شادی کرے, اور نکاح کا کوئی تصور ہی نہ ہو, اور سب کہے جناب یہ تو ایک خاص گوروں کی جماعت کھڑی, کہنے لگے یہ تو انسانیت کے حقوق ہیں, سب چاہ رہے, لہٰذا اجازت دو. اب دیکھیں قانون کو بیچ میں سے جب مذہب کے ہٹایا گیا تو صرف بہراروی, فحاشی اور لادینیت پھیلی. اور مذہب کے اندر جناب جو ہے کہ اگر وہ سیاسیات, لوگوں کی ضروریات, جیسے اقلیت کو برداشت کیا جاتا ہے, ان کے نظریات اور عقائد, جب آپ کے ہندو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں تو مذہب دیکھیے, اب جب سیاسیات کو دخل دیتا ہے تو اس بات کی پابندی رکھتا ہے کہ اگر وہ آپ کی اقلیت کے اندر ہندو آ گیا ہے تو اس کی عبادت خانوں کو نہیں چھیڑیں گے آپ. یہ لچک آ گئی مذہب کی تعلیم کے اندر. یہاں سے اب چنگیزی اور شدت پسندی والا اسلام نکل گیا, بلکہ یہاں پر وہ توازن آ گیا کہ اگر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا کہ اگر آپ مذہب کو آفاقی طور پر نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ایک شخص کو اتنی آزادی دیں گے آپ کہ اس کو دلائل کے ساتھ آپ مطمئن کریں گے کہ وہ آپ کے دین کے اندر شامل ہو جائے, اور اگر وہ نہیں شامل ہوتا بطور سیاسیات کے, وہ آپ کی ریاست کے اندر رہنا چاہتا ہے تو پھر اس کو یہ کہیں گے کہ ریاست کی زمین کا حق ادا کرے اور کچھ مالی طور پر ہمیں سپورٹ کریں, آپ کو آپ کی مذہب کی اجازت دی جائے گی, بشرطے کہ آپ اس کے اندر جو اکثریت ہے اس کو آپ نہیں چھڑیں گے. تو یہ تصور جب سیاسیات کا مذہب کے اندر آتا ہے تو یہ تصور اسلام پیش کرتا, اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ مذہب کس قدر حسن کے ساتھ اقلیت کا بھی ساتھ دیتا ہے اور اکثریت کی ترجمانی بھی کرتا ہے. لیکن ہمارے وہاں یوں ہوتا ہے کہ مذہب کو بالکل ہٹا کر ایک درندگی کی صورت میں، ایسا ہے نہیں، نہ علماء اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، نہ مشائخ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، نہ قرآن اس کو اس طرح بیان کرتا ہے. کیوں قرآن نے بار بار یہ کہا کہ ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے؟ یہ انسان، یہ مذہب کا سیاسی شعبہ ہے. یہ جو قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے ساری انسانیت کا قتل ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ کافر ہے کہ مومن ہے، اس کو اس سے ہٹ کر. تو انسان کو عام پہرائے میں محض آدم کی اولاد اور زی روح کا جو تصور دے رہا ہے، یہ سیاسی ذہن ہے، اور یہ سیاسی ذہن جو ہے جو مذہب کے ساتھ جڑا ہوا. میں بار بار سیاست کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے مراد وہ سیاست نہیں جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں روزانہ. یہاں سیاسیات سے مراد انسان کی ضرورت کی تکمیل اور انسان کے جو حقوق ہے اس کی تکمیل کے لیے کوئی کارہائے اعلی انجام دینا، اس ضرورت کو سیاست کہا جاتا ہے، اس نظم کو گویا کہ سیاست کہا جاتا ہے. تو میرے دوستو، یہاں پر آج جو ہم گفتگو کو ختم کر رہے ہیں وہ اسی فلسفے کے تحت ختم کر رہے ہیں کہ اگر سیاست کو اللہ کے قانون سے آپ ہٹائیں گے تو وہاں صرف مادر پدری آزادی ہوگی. تو یہ جو جذباتیت ہے جس سے انسان کنارہ کش نہیں ہو سکتا، آج بھی گورا اتنی ترقی کر جاتا ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب اس کے سامنے اس کی ماں یا اس کے باپ کی بات کی جائے تو جناب وہ نرم پڑ جاتا ہے. آج بھی گورا اتنا ترقی کر جاتا ہے، لیکن ان میں اکثریت آج بھی ایسی ہے کہ جو اس سے کہا جائے کہ برہنہ پھرنا یا شرابیں پینا یا لوگوں کو جناب جو ہے کہ وہ لوگوں کی عزت والے طبقے یا عزت والی شخصیات کو گالیاں دینا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان کا کارٹون بنانا، آپ ساری چیزوں سے بالا طاق ہو کر فطری جذبے سے بتائیے یہ ٹھیک ہے. وہ کہتی ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ جو جذبہ آپ کے اندر بول رہا ہے، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ گوشہ اسلام ہی کا ہے جو توازن اور آپ کی اصل طلب کو اور تقاضے کو پیش کرتا ہے. اس کو ہم کنکلوڈ اس طرح کر سکتے ہیں، جمع اس طرح کر سکتے ہیں کہ دیکھیں، کھانا ہماری ایک ضرورت ہے، پینا ہماری ایک ضرورت ہے، گھر کے معاملات ہماری ایک ضرورت ہے، مال کمانا اس کو جمع کرنا یہ ہماری ایک ضرورت ہے، یہ ہماری زندگی کے شعبے ہیں، اور اس کو جس چیز نے پکڑ کر رکھا نا اوپر بیلنس کرنے کے لیے وہ مذہب ہے. اگر یہ چھوٹے گا نا تو یہ ڈاماڈول ہونا شروع ہو جائیں گے، یہ ڈاماڈول ہونا شروع. تو یہ زندگی کے سارے شعبے، کمانا کھانا، بیوی کے ساتھ پیار کرنا، بچوں کے ساتھ پیار کرنا، مال کے لیے زیادہ کوششیں کرنا، مال کو جمع کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنی سہولیات کو زیادہ ترجیح دینا، یہ ہماری زندگی کا کل نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں، اور ان ضرورتوں کو بیلنس کرنے کے اوپر مذہب کی شاخ ہوتی ہے جو اس کو بیلنس کر کے ہر ایک چیز کو اتنا ہی جذبات پرووائڈ کرتی جس کی اس کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے گویا کہ آپس میں متصادم نہ ہو جائے یا ایک ضرورت کو چھوڑ کر دوسری ضرورت پر بڑھ نہ جائے. تو اصل چیز جو اس کو بیلنس رکھنے والا ہے وہ اللہ کا قانون اور مذہب ہے. اس لیے اگر وہ مذہب کے توازن کو اگر ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ ایک طرف سے اچھا باپ تو بن پاتا ہے لیکن اچھا تاجر نہیں بن پاتا. اگر وہ اچھا نمازی بن جاتا ہے تو معاشرے کے اندر اچھا فرد نہیں بن پاتا. یعنی زندگی کے سارے شعبہ جات جو ہے وہ ڈس بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو رہنما ایک ضرورت دوسری ضرورت سے بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ اپنے زوم میں بندہ دوسری ضرورت کو نیچے اور پہلی کو بڑھانا چاہتا ہے. تو ان تمام کو متوازن ایک ہی صف میں کھڑا کر کے ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو نظام کو تقسیم کرتا ہے اس کو مذہب کی بالادستی کہتے ہیں. تو لہذا یہ سارے شعبہ جات جو ہے وہ مذہب کے تحت آتے ہیں. اس لیے ہم اپریل فول جیسی غلیظ اور معاشرے میں پھیلانے والی بے اعتمادی اور بے حیائی کی اس رسم کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں اسی رسم پر کہ جو برائی کو فروغ دے، جھوٹ کو فروغ دے اور بے اعتمادی کو فروغ دے اور بے فروغ دے. اور مسلمان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان کیا بزدل ہو سکتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں مسلمان بزدل، بعض معاملات میں مسلمان بزدل واقع ہو سکتا ہے. میں اس آخری حدیث پاک کو پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی طبیعت کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی طبیعت کے لیے یہ بات جب پوچھے گئے کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، یہ امام مالک نے نقل کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ ممکن ہے، انسان ہے بزدل واقع ہو سکتا ہے. کہا حضور کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ ممکن ہے کہ مومن جو ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے. پوچھا گیا کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے، حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، مومن کذاب نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا. یہ ان تمام چیزوں کی لاج رکھنا یہ اشد لازم ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑے، بندہ پورا مومن نہیں ہوتا کہ
جھگڑا کرنا نہ چھوڑے اگرچہ وہ سچا ہو. اب یہ دیکھیں ساری سیاسیات کے شعبے ہیں جو لا کر مذہب کے اندر شامل کر کے ایک ہم آہنگی پیدا کی جا رہی ہے. تو لہذا ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس قسم کی پوسٹیں شیئر کرنا یا اپنی طرف سے منہ میاں مٹھو بن کر اپریل فول جیسی غلیظ رسم, کیونکہ مسلمان ہے, قرآن نے ہمیں حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ, خالی یہ حکم نہیں اس کے ذریعے ہماری کئی خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو لہذا ہمارے لیے ہر دن جو ہے وہ سچائی کا دن ہے. سب سے بڑی سچائی ہم اپنے رب کے حضور اس کے وجود کو, اس کے کرم کو اور اس کی دیدی نعمتوں کا اعتراف کر کے مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی جبین عجز کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں. سب سے بڑا سچ بندہ سجدے کی صورت میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اس کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر سچائی کو ثابت کرتا ہے. تو لہذا چاہیے کہ اپنے دوستوں کے اندر یہ شعور آپ بیان کریں کہ آپ کے کوئی بھی جذبات اگر آپ اس کو مذہب سے ہٹائیں گے تو بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوگی, اور اس کو مذہب کے اوپر متوازن رکھیں گے تو پھر آپ کے معدے کو جتنی ضرورت تھی وہ معدے کو ملے گی, جتنی جگر کو چاہیے تھی وہ جگر کو ملے گی, جتنے آپ کے دل کو چاہیے تھی دل کو ملے گی. جس طرح دل جو ہے جسم کے تمام شعبجات کو اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے خون مہیا کرتا ہے, اسی طرح مذہب وہ ہے جو انسان کے تمام تقاضوں کو اور تمام ضروریات کے لیے اس کے شرائط, اس کے ضابطے, اس کا دائرہ کار مہیا کرتا ہے, جس سے زندگی بندے کی پوری اطمینان رہتی ہے. اللہ رب العالمین اس سچے اور پاکیزہ مذہب سے ہمیں متمسک ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہمیں جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں مذہب کے تقاضے اور اس کے لیے اپنی فکر کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.